سب سے بڑا دین ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اصل دین یہ ہے، وہ ہم لوگوں کے اندر کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، ان سے دل کو ہے اپنے بچانا، ان سے دل کو ہے اپنے بچانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا. یہ کتاب لائے نا میں، وہ دے دو. نہیں میں جو کتاب لایا، ہاں یہ بڑی کتاب دے دو، یہ بھی رکھو، ابھی یہ بھی لوں. یہ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس کتاب کا نام ہے مواہب ربانیہ، مواہب ربانیہ. مواہب ہبا کی جمع ہے. ہبا کے ہبا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا جس سے کوئی بدلہ جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو, کسی چیز کا عوض نہ ہو, محض اللہ کی عطا ہو. مثلا کوئی آدمی کسی کو کوئی رقم یا کوئی نعمت دے دیتا ہے, نہ اس کی جان پہچان ہے, نہ اس کی کوئی قابلیت ہے, نہ کوئی صلاحیت ہے, بس چلتے چلتے وہ دے دیتا ہے کہ یہ لو بھائی, اس بات کا کوئی بات نہیں, بس دے دیا. اس چیز کو کہتے ہیں ہبا. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے علوم دینیہ, اسرار محبت کے رموز و اسرار جو ہمارے حضرت والا کو عطا ہوئے, وہ ان کا مجموعہ ہے یہ. اور یہ چھ ملکوں کے علاوہ یہاں پاکستان کراچی کے ملفوظات کا بھی مجموعہ ہے. اس کے شروع میں جو ملفوظات ہیں وہ حرمین شریفین کے ملفوظات ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا سفر حرمین شریفین کا ہوا, وہاں پر بہت دور پوری دنیا سے علماء آ جاتے تھے حضرت کے سفر کا حال سن کے کہ حضرت سفر پہ آ رہے ہیں, عمرے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں حرمین شریفین میں. ہم حرمین شریفین میں بزرگوں کے حاضری کا حضرت فرماتے کہ وہاں تشریف لانا نہ کہو, وہ مقدس مقام ہے, اللہ کا مقدس مقام ہے, مقبول مقام ہے, وہاں پر حاضر ہونا کہو, حاضر ہونا. ادب ہمارے حضرت نے قدم قدم پہ ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا ہے. فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ وہاں تشریف لا رہے ہیں, بلکہ یہ کہو کہ وہاں حاضر ہو رہے ہیں. وہ مقام بہت اونچا مقام. غرض یہ کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ جب وہاں حرمین شریفین میں جب بھی حاضر ہوتے تھے, بڑے بڑے علماء دنیا کے مختلف ممالک سے وہ بھی عمرے کے لیے حاضر ہوتے تھے اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے لیے. تو یہ اس وقت کے ملفوظات اس میں جمع کر دیے گئے ہیں. میں سوچا اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا دیا کروں گا, اور اس میں ایک تو یہ فائدہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے شیخ اور میرے بزرگ کی ایک اللہ والے کی یہ باتیں ہیں, اس میں نور زیادہ ہے, کیونکہ براہ راست جو حضرت نے فرمایا ہے ایک ایک لفظ وہی ہے. اس میں ہماری طرف سے اس میں نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے. ہم جو بات کرتے ہیں بات تو بزرگوں کی کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی کہیں اضافہ ہو جاتا ہے, کہیں کمی ہو جاتی ہے, کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے. کتاب سے پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں کمی کوتاہی کا فکر نہیں ہے, اور بزرگوں کی بات میں نور ہوتا ہے اور اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اس امید پر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے نفع عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی نفع عطا فرمائے. اور دوسری نیت یہ ہے میری کتاب سے پڑھنے میں کہ بیان بہت لمبا ہو جاتا تھا, تو اس میں انشاءاللہ وقت کی بھی قید ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ پہلا جو اس کا حصہ ہے, الگ الگ حصے ہیں, اس کا نام ہے فیوز ربانی. فیوز ربانی یعنی اللہ تعالی کا فیض, اللہ تعالی کا فیض. فیوز ربانی, فیوز فیض کی جمع ہے. یہ ملفوظ جو میں سنا رہا ہوں 30 شعبان المعظم 1417 ہجری مطابق 9 جنوری 1997 بروز جمعرات جدہ کا ہے. جب یہاں سے حضرت والا جدہ پہنچے صبح 11 بجے. ذکر پر خشیت کی تقدیم کا راز, ایک ہوتی ہے تقدیم ہے, ایک ہوتی ہے تاخیر. کسی چیز کا پہلے بیان کرنا تقدیم کہلاتا ہے, اور کسی چیز کو بعد میں بیان کرنا تاخیر کہلاتا ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیم. اور جس چیز کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گونگے شاہ, تاخیر, بعد میں بیان کرنے. تو اس ملفوظ میں ہمارے حضرت نے ایک حدیث پاک کے ایک جز کی تشریح فرمائی ہے کہ ذکر پر خشیت کی تقدیم کا راز. گھبراؤ نہیں, بہت آسان ہے, آسان ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ اللہم اجعل وسادس قلبی خشیتک و ذکرک. اس حدیث نے خشیت کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ اللہ کا خوف, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہم اجعل وسادس قلبی, اے اللہ میرے قلب کے وساوس کو بنا دیجئے. کیا بنا دیجئے؟ خشیتک، اپنی خشیت، اپنا خوف. دل میں ہزاروں وساوس خیالات آتے ہیں، ان خیالات میں سے کچھ نفع دینے والے ہوتے ہیں، کچھ نقصان دینے والے ہوتے ہیں. جو نقصان دینے والے وساوس ہیں، اللہ ان کو اپنی خشیت بنا دیجئے، اور وذکر، اور اپنا ذکر بنا دیجئے. اب اس میں خوف کو پہلے کیوں فرمایا اور ذکر کو کیوں فرمایا، بعد میں کیوں فرمایا؟ اس کی یہ تشریح ہے کہ کیوں بیان فرمایا ذکر کو، تاکہ خشیت غالب رہے. کیونکہ محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو بدعت بن جاتی ہے. محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے، محبت اپنی حد سے جب آگے بڑھ جاتی ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے. آج کے زمانے میں اس کی بڑی، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ محبت کے دعوے جو لوگ کر رہے ہیں لیکن بدعتیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ اس میں اللہ کا خوف شامل نہیں، ڈر نہیں ہے کہ کہیں ہم اللہ کے ناپسندیدہ حد سے تو نہیں جا رہے ہیں، اس کو تو نہیں توڑ رہے، خوف نہیں. تو فرمایا کہ خشیت غالب رہے، کیونکہ محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو بدعت بن جاتی ہے. خشیت محبت کو حدود شریعت کا پابند رکھتی ہے. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ حدود شریعت پر اس کو پابند رکھتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتا. کیونکہ شریعی حدود سے آگے جانا بھی منع ہے، پیچھے آنا بھی منع ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کوئی سوال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے آ رہے تھے، شوق میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن فرمایا کہ آگے وہ یخشا بھی ہے، وہ ڈر بھی رہے تھے، محبت میں دوڑ رہے تھے اور خوف سے ڈر رہے تھے، یعنی ان کی محبت پر خوف غالب تھا، تو حدود شریعت میں تھے. خشیت محبت کو حدود شریعت کا پابند رکھتی ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، اس نے صحابی کا دوڑ کر آنا بوجہ محبت کے ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہے تھے. یہ حال ہے ان کا، اور ان کی محبت خشیت کی پابند تھی. معلوم ہوا کہ جب محبت خشیت کی حدود کو توڑتی ہے، خوف کو چھوڑ دیتی ہے، محبت کو اپنا لیتی ہے، تو بدعت بن جاتی ہے. اور خشیت کا تضاد تو محبت تھی، لیکن حدیث پاک میں محبت کے بجائے ذکر کیوں فرمایا؟ دو چیزیں ہیں نا، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت. تو خشیت کے بعد ذکر فرمایا، محبت کیوں نہیں فرمایا؟ خوف کے ساتھ محبت کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی وجہ بیان فرمایا. اس لیے کہ ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے. ابھی اس بات کو غور سے سنو، اگر اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی نقصان نہیں ہے، مشکل معلوم ہو رہا ہے کوئی نقصان. اب جو بات آ رہی ہے اس کو غور سے سنو، وہ آسان بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ خشیت کا تضاد تو محبت تھی، لیکن حدیث پاک میں محبت کے بجائے ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے. جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے. سمجھ گئے؟ جو ذکر اللہ نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اہل اللہ کا بتلایا ہوا، شیخ کا بتلایا ہوا ذکر نہیں کرتا پابندی سے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کہ وہ محبت کہہ تو رہا ہے لیکن اللہ کی محبت اس میں ہے نہیں، دعویٰ اس کا کھوکھلا ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. تو فرمایا جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے. ورنہ جو محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ محبت میں صادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے. ضیاء الحق، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، کان آنکھیں کھولے رکھو. لہذا یہاں ذکر کی قید سے منافقین لوگ نکل گئے، کیونکہ منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. منافق تو مسجد میں آ جائے گا، سستی کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، چند ٹکرے مارتا ہے، چلا جاتا ہے تاکہ لوگ مجھے مسلمان سمجھیں، لیکن حقیقت میں اس میں نہ ایمان ہے نہ محبت ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، یہ منافق ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھا. تو جو ذکر کرتا ہے وہ منافقین میں سے نکل جائے گا، منافق نہیں ہے. لیکن جو ذکر نہیں کرتا وہ منافقین وہ منافقین اس بات سے محبت اور خشیت سے نکل گئے. جو صادق فی المحبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا. جو محبت میں سچا نہیں وہی ذکر نہیں کرتا, اور جو محبت میں سچا ہے وہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, مزہ آئے یا مزہ نہ آئے, وہ ذکر کرے گا پابندی سے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آ گئی سمجھ میں یا مشکل ہے؟ مقصود اس سے ہم نے کیا سبق لیا کہ ذکر کو پابندی سے کرنا چاہیے, اور ذکر کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اور جو آدمی بغیر ذکر کے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ یہ سچا نہیں ہے. بھائی بیٹھ جاؤ بس, چھوڑ دو سب. اچھا دوسرا ملفوظ ہے حکم استغفار کے عاشقانہ رموز. اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم ہم سے معافی مانگو, اس میں کیا اثرار ہے, حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے رب سے معافی مانگا کرو, استغفار کیا کرو. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے, دو مسئلے. ایک تو یہ کہ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے جبھی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندے خطا کریں گے, ان سے گناہ ہوں گے, اسی لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہم سے معافی مانگا کرو. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی کا حکم نہ دیتے. بھائی اللہ نے حکم دیا ہم سے معافی مانگو تو معافی دینا ہے نا, جبھی تو کہہ رہے ہیں معافی مانگو, ورنہ کیوں فرماتے؟ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی کا حکم نہ دیتے. لہذا جو استغفار کرنے کے بعد مایوس رہتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارا استغفار بہت کام کا ہے, اور اللہ نے ہمیں معافی دینے ہی کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے. لہذا ہم دل سے استغفار کریں گے وہ ضرور معاف کر دیں گے. جس طرح شفیق باپ جب بیٹے سے کہتا ہے کہ معافی مانگ, تو اس کا معاف کرنے کا ارادہ ہی تو ہوتا ہے. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے تو مجھ سے معافی مانگ, جیسے معافی مانگے گا فوراً معاف کر دے گا, ہاں بھائی چلو ٹھیک. تو اسی لیے تو حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو, یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں. لہذا معافی مانگنے میں دیر نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آسان ہے نا, معافی مانگنے میں دیر نہ کرو, اور امید رکھو اللہ سے معافی کی کہ جب انہوں نے حکم دیا ہم سے معافی مانگو تو ضرور ہمیں معاف کریں گے, جبھی تو حکم دیا. تیسرا ملفوظ, ارشاد فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے, میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. بولو سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. ارشاد فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ان کا نام بہت ہی بڑا نام ہے, جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے. یعنی اللہ کی رحمت غیر محدود ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے. اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا, جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا, وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا, اس کا سوئے خاتمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے خوف سے جس کا کبھی ایک آنسو نکل گیا یا اللہ کی محبت میں ایک آنسو نکل گیا وہ مردود نہیں ہو سکتا, اور اس کا سوئے خاتمہ یعنی اس کا خاتمہ برا نہیں ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے. اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر اللہ سے بھاگ بھی جائے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے. اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا, یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا, اس کو ہم کیسے ضائع کر دیں. ارے بڈھے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نہیں آ رہی تو بولو نہیں آ رہی, تکلف میں ہاں ہاں نہیں کرو. نہیں آ رہی سمجھ؟ آ رہی نا تو ذرا زور سے کہہ دے نہیں لاؤ. دوبارہ سن لو اس کو. ارشاد فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ان کا نام بہت بڑا نام ہے, جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں. اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا سوئے خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے. اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ سے بھاگ بھی جائے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضائع کر. سبحان اللہ، واہ واہ اللہ. اس کو کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت قابلیت نہیں ڈھونڈتی، صلاحیت نہیں ڈھونڈتی کہ آپ بڑے آپ تعجب گزار ہیں، بڑے آپ نے عمرے کیے ہوئے ہیں تو آپ کو ہم بخش دیں گے اور جو گناہگار ہمارے دربار میں رو رہے ہیں ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. نہیں، رحمت حق بہانہ میں جو ہے رحمت، اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. کس بہانے سے ہم اپنے بندے کو بخش دیں، عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتی. یہ ملفوظ بیان فرما کر حضرت والا نے نہایت درد سے روتے ہوئے رفعت آمیز آواز میں فرمایا کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ علوم عطا فرما دیتے ہیں. یہ ادب ہے کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ دل میں اچھی ڈال دیں اس کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوخ کرنا چاہیے کہ انہی کی برکت سے، میرے شیخ کی برکت سے مجھے یہ علم عطا ہو گیا. اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ایسا ہو گیا، مجھے یہ عطا ہو گیا. یہ اکڑ کا مرض، بڑائی کا مرض بڑی مشکل سے جاتا ہے. شیطان فوراً دل میں ڈالتا ہے آج تو بڑا اچھا ملفوظ بیان کر دیا، آج تو بڑا اچھا بیان کر دیا، تم تو بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے، بس وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. یہ ہمارے شیخ نے دیکھو اتنے بڑے اللہ والے ہو کر بھی اپنے بڑوں کی طرف نسبت کی. اور سنا، سوا دس بجے میرا ارادہ تھا ختم کرنے کا، کیونکہ آپ لوگ سونے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر میرا دل چاہتا ہے میں اٹھ کے بھاگ جاؤں. سوا دس تو ہونے والے ہیں، پھر ایک ملفوظ اور سنا دیتا ہوں. اسلام کی حقانیت کی ایک عجیب دلیل، اسلام کی حقانیت سچائی کی عجیب دلیل. ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے جو سوائے حج اور عمرے کے کسی عبادت میں تعلیم نہیں کی گئی. ایک دعا، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ زکات میں، حتیٰ کہ جہاد میں بھی نہیں بتائی گئی سوائے حج اور عمرے کے، کہ اے اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما. فیسر لی وتقبل منی، یہ حج کی خاص دعا ہے کہ اللہ اس کو آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے. حالانکہ اس وقت ابتدائے اسلام میں حج کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ چند لوگ تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہاں ہجوم ہوگا اور اس وقت مشکل پیدا ہوگی. لہذا 1400 برس پہلے جبکہ مشکلات کے اسباب نہ تھے یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ میرے حج و عمرے کو آسان فرما. یہ اسلام کے سچا دین ہونے کی دلیل ہے. حرمین شریفین میں حفاظت نظر کے متعلق علم عظیم، حرمین شریفین جانا ہو وہاں نظر سے، نظر کی حفاظت سے متعلق یہ بڑا زبردست علم ہے. اکثر جاہل لوگ وہاں جا کے بے پردہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے عرفاتی بھائی ہیں، یہ تو ہمارے حج کے ساتھی ہیں، ان سے کیا پردہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن پاک کہاں نازل ہوا تھا؟ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف میں، وہیں پر یہ نظر کی حفاظت کا حکم نازل ہوا. وہیں جا کر ہم بدنظری کریں گے؟ کیسی جہالت کی بات ہے. غرض ارشاد فرمایا کہ نامحرموں پر نظر کرنا سارے عالم میں حرام ہے، نامحرموں پر نظر کرنا سارے عالم میں حرام ہے، لیکن عالم حرمین شریفین میں اس کی حرمت اشد ہے، اس کا حرام ہونا اور زیادہ ہو گیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہاں آنے والے اور آنے والیاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ہماری گود میں رکھ دو یہاں پہ اس جگہ رکھ دو اس کو یہاں رکھو ہاں اس کو یہاں رکھ دو اس کو ہماری جھولی میں ڈال دو سب ارے یہاں ٹولی اس کو بولتے ہیں بدو اب آواز جائے نہ جائے ہماری ذمہ داری نہیں ہم اپنا کام کر لیا آگے اللہ جائیں یہ سب یہاں ڈال دو ارے بھائی یہاں ڈال دو جو میں کہتا ہوں کیوں نہیں کرتے اپنی اپنے چلاتے کہہ جا رہا ہوں کہ یہاں رکھ دو بس چلو آگے سب اچھا بھائی ارشاد فرمائے کہ نامحرموں پر نظر کرنا سارے عالم میں حرام ہے لیکن عالم حرمین شریفین میں اس کی حرمت اشد ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں آنے والے اور آنے والیاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور ہر میزبان اپنے مہمانوں کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور کوئی دوسرا پڑوسی یا کوئی اور اس کو ذلیل کرنے لگے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوگی نا تو فرمائے کہ ہر میزبان اپنے مہمانوں کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم سے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس کو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی بیماری تھی مرض تھا تو فرشتوں کو حسین لڑکے سمجھ کر ان کی قوم ان کی طرف برا ارادہ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتے بھیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انسان کی شکل میں بہت ہی خوبصورت شکل میں اب چونکہ ان کی قوم مریض تھی بدفعلی کی اور بدماشی کی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں یہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ برا ارادہ ان کا ہو گیا مگر کیا ہوا اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں لہذا انہوں نے فرمایا قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون اے نالائقو یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو معلوم ہوا کہ مہمان کو ذلیل کرنا میزبان کو رسوا کرنا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا میزبان کی توہین ہے مہمان کو رسوا کرنا معلوم ہوا کہ مہمان کو ذلیل کرنا میزبان کو رسوا کرنا ہے لہذا یہاں بدنظری کرنا ان کے دل میں برے خیال لانا ان کے لیے دل میں برے خیال لانا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو رسوا کرنا ہے سمجھ آ گئی بات کہ حرم شریف میں یہ کام بدنگاہی کرنا بدنظری کرنا یہ اور بھی زیادہ گناہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ سارے مہمان ہیں ان کو ذلیل کرنا ہے تو یہ ان کو رسوا کرنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت برا فعل ہے کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ نالائق میرے مہمانوں کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور ان کے متعلق برے برے خیالات پکا رہا ہے لہذا جو یہاں یعنی حرمین شریفین میں بدنظری کرے گا اللہ تعالیٰ کے حقوق عظمت میں مجرم ہو جائے گا مجرم جا رہے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں انڈونیشین عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ملائیشین عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں کی آئی ہوئی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ حرام ہے اور بڑا جرم ہے اور مدینہ شریف میں بدنگاہی کی عظمت الوہیت میں کوتاہی کا بھی مجرم ہوا اور عظمت رسالت کے حقوق میں بھی مجرم ہوا کیونکہ حرم مکہ میں وہ اللہ کے مہمان ہیں جتنے حاجی زائرین آئے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں اور مدینہ منورہ میں وہ اللہ کے بھی مہمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مہمان ہیں سمجھ گئے نا یہاں چند دن تقویٰ سے گزارنے سے کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ملکوں میں بھی ہمیشہ کے لیے حفاظت نظر کی توفیق دیں یہ شخص اتنا عادی مجرم تھا اپنے ملک میں بدنگاہی کرتا تھا لیکن ہمارے شہر کے احترام میں حرم کا احترام کیا اور یہاں اپنے نفس پر مشقت کو برداشت کیا چلو اس کی برکت سے عجم نے بھی اس کو تقویٰ دے دو لہذا کیا عجب کہ تقویٰ فی الحرم تقویٰ فی العجم کا ذریعہ ہو جائے اگر ہم حرم شریف میں جا کر یہ عہد کر لیں کہ ایک نگاہ بھی خراب نہ کریں گے کیونکہ اللہ یہ عورتیں آئی ہیں آپ کے مہمان ہیں اور یہ مرد جو آئے ہیں عورتیں سمجھیں کہ اللہ آپ کے مہمان ہیں ہم ان کو نہیں دیکھیں گے ایک نظر بھی خراب نہ کریں گے نگاہ نیچی کر کے چلیں گے تو اللہ کو اس فعل پر پیار آ جائے اور وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ یہاں آ کر متقی بن گیا پرہیزگار بن گیا چلو اب اس کی ساری زندگی اس کو متقی بنا دی توفیق دے دیں گے وہ اس آیت سے یہ استدلال کہ مہمان کی ذلت کو میزبان اپنی ذلت سمجھتا ہے زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس بلد امین یعنی مکہ مکرمہ میں عطا فرمایا. یہ بڑے بڑے علماء کی مجلس تھی. وہ خمرے کون تو قوی تر ہے لیکن نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ کی محبت کی شراب تو وہی 1400 سال پرانی ہے لیکن اس زمانے کے مزاج کے لحاظ سے تعبیرات اور عنوانات کے اللہ تعالیٰ نئے نئے جام مینا عطا کرتا ہے. بس اللہ قبول فرما لے تو یہی ایک مضمون میری مغفرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس ملفوظ کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہاں سے کیوں اٹھا لیا بھائی؟ یہیں رکھے رہیں گے. گر رہا تھا کیا؟ چلو اس کو بھی اسی میں ڈال دو. لاؤ وہ سنتوں کی کتاب. اب یہ ایک موقع کی سنت سناتا ہوں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ کی محبت چاہیے اور منزل کامرانی چاہیے کامیابی چاہیے تو سنتوں کو ہم اختیار کریں انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. سو کر اٹھنے کی سنتیں. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. یہ سنت ہے. ایسے ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو ملیں. صبح جب آنکھ کھولے تو یہ دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا. نیند جو ہے موت کا بھائی ہے. حدیث میں آتا ہے نیند موت کا بھائی ہے. جب آدمی سو جاتا ہے تو مثل مردہ کے ہوتا ہے. تو مردہ کے بعد اللہ نے جگا دیا, دوبارہ زندگی دے دی گویا. تو فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر ہمیں جانا ہے. دو سنتیں یہ ہو گئیں. تیسری سنت: جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں. سو کر اٹھے تو پہلے مسواک کر لیں. وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی. یہ مسواک کی کئی موقع ہیں سنت کہ اس موقع پہ مسواک آپ نے فرمائی, اس موقع پر فرمائی. عام طور پر مشہور یہی ہے کہ وضو میں مسواک کرنا چاہیے, وہ بھی صحیح ہے. اور اس سے مسواک سے جو وضو کیا جاتا جس وضو میں مسواک کی جائے اس وضو سے پڑی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. مسواک کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ نماز کی عبادت کے 70 گنا زیادہ اجر ثواب ملتا ہے. تو غرض یہ کہ مسواک کے اور بھی مواقع ہیں. تو ایک موقع یہ ہے کہ جب سو کر اٹھے پہلے مسواک کر لے, مگر ہاتھ دھو کر. ہاتھ دھو لے پہلے. وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے. سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. نمبر 4, پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں. کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں آستین میں. اسی طرح صدری. ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں. اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے پہننے اور اتارنے کا یہی مصنون طریقہ ہے. اور پانچویں چیز, پانچویں سنت, برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. اگر برتن ہے پانی کا اور ہاتھ دھونے ہیں تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. یعنی کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ چھوٹا برتن سے پانی لے لیں کہ ہاتھ اس کے اندر نہ جا لے. کیونکہ رات بھر انسان ہے سو رہا ہے, پتہ نہیں ہاتھ کہاں گیا تھا کہاں نہیں گیا تھا. تو یہ قاعدہ ہماری سنت, ہماری شریعت نے کیسا پیارا سکھایا کہ صفائی ستھرائی بھی سکھائی, ہماری صحت کی حفاظت بھی سکھائی. تو کیا طریقہ ہے کہ اس برتن کو یا تو انڈیل لو ہلکا سا اور اس سے ہاتھ دھو لو پہلے, پاک کر لو ہاتھ کو, یا کوئی لوٹے میں پانی رکھ لو رات کو صبح اس سے لوٹے سے ہاتھ دھو لو. غرض یہ کہ برتن میں پانی ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. چلو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى العالمين ہم نے جو عرض کر دیا, اے اللہ میں نے اپنے پیارے شیخ کے ملفوظات سنائے, سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. میرے اللہ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو اور ہر ہر مسلمان کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اپنی آخرت کی فکر جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ جس کے بغیر ہمارا نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہو سکتا ہے نہ قبر میں گزارا ہو سکتا ہے, اے اللہ اپنی محبت و معرفت ہمیں حاصل کرنے کی اس کی محنت کرنے کی، اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی، اس کے لیے اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے، اور اللہ اس محبت اور معرفت کو عطا بھی فرما دے، اور اللہ ہر گناہ سے ہمیں نفرت اور بیزاری نصیب فرما، دوری نصیب فرما. اے اللہ غیر مسلموں کے طریقوں سے، یہود و نصارہ کے وضع قطع بنانے سے، داڑیاں موننے سے، ٹخنے ڈھانکنے سے، بدنگاہی کرنے سے، اور اللہ دلوں میں نامحرموں کا تصور لانے سے، اور غیروں کے ہر طریقے سے، برتھ ڈے منانے سے، آتش بازیوں سے، ناچ گانوں سے، اے اللہ ہمیں نفرت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نفرت عطا فرما دے. اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جی جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں 100% فرما بردار بنا دے، کچھ شیطان کا کچھ آپ کا نہ ہونے دے، ذرا بھی اے اللہ غیر کا نہ ہونے دے. اے اللہ کامل اپنا بنا لے، اپنا 100% فرما بردار اور تابع دار بنا دے، اپنا سچا عاشق اور غلام بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بہترین نمونہ آپ نے بنایا تھا، اے اللہ اس بہترین نمونے کے مطابق ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، اور غیروں کے بدترین نمونے سے اے اللہ ہمیں نفرت بھی عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی نفرت عطا فرما دے. اور اے اللہ یہ کیبل اور ٹی وی اور اسمارٹ فون سے جو فتنہ پھیل رہا ہے، بدنگاہی کا بھی، عقائد کی خرابی کا بھی، اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کا بھی، کہ مسلمان غیروں کے طریقوں پر بال کٹوا رہے ہیں، بندر بنمانس لگ رہے ہیں، جانور لگ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاں یہودی کی طرح نظر آ رہے ہیں، فلاں نصرانی کی طرح نظر آ رہے ہیں، فلاں ناچنے والے کی طرح نظر آ رہے ہیں. اللہ اس دھوکے سے اور اس شیطانی راستے سے میری بھی اور میرے بچوں کی، اور اللہ تمام مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی اور ان کے بچوں کی، ہمارے سب گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی حقیقت کھول دے. اے اللہ اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستدر عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اور اے اللہ جو بھائی یا بہن کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، مسائل کو حل فرما. اے اللہ بجلی اور پانی سے ہر شخص پریشان ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی شامت عمل ہے، اے اللہ ہم ہی آپ کی طرف نہیں آ رہے. اے اللہ آپ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، لیکن اے اللہ ہم گناہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں. اے اللہ ہم ساری جگہوں پر حتیٰ کہ قبروں پر بھی سجدہ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں اور قبروں سے مانگنے لگ گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں نہیں پھیلتے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اور غیروں سے مانگنے کے بجائے ایک اپنی ذات سے مانگنا سکھلا دیجئے، اور اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے، بجلی کے بحران کو، بجلی کی مہنگائی کو، اور پانی کی تنگی کو، اے اللہ سب چیز کو دور فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. سودی معیشت سے اور رشوت خوری سے، حرام خوروں سے اور حرام خوری سے میری بھی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. سود اور رشوت نے ہمارے ملک کو کھوکھلا اور برباد کر دیا ہے. اے اللہ ہم کو یہ سمجھ عطا فرما دے کہ سود میں ہرگز ہرگز نفع نہیں ہو سکتا. جس چیز کو آپ نے نقصان دہ کہہ دیا، کون مائی کلال، کون دنیا کی طاقت کہہ سکتی ہے کہ وہ نفع بخش ہے؟ یقیناً خرابی ہے، بربادی ہے سود والے کے لیے، لعنت ہے سود والے کے لیے. اے اللہ ہم سے لعنت ہی کان چھٹوا دے. اے اللہ سودی معیشت سے اور رشوت خوری سے خاتمہ، رشوت خوری سے اے اللہ پاک فرما دے ہمارے ملک کو، اور ظلم سے اور بدعنوانی سے، دھوکے بازی سے، دھوکے بازوں سے، اور جھوٹے اور بدماش حکمرانوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ہم کو ہمارے اعمال کو درست کر دے تاکہ ہم پر نیک اعمال، نیک حکمران آ جائیں، اور اللہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں اور خدا خوفی کے ساتھ حکومت کریں. اے اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرما، اور جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. جس بھائی بہن کی کوئی پریشانی ہو اللہ اس کو دور فرما، اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے دیندار محبت والے رشتے عطا فرما، اور جن گھروں کے اندر آپس میں نہ اتفاقی نہ چاہتی ہے، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے ہے، اور دین سے دوری کی وجہ سے ہے، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گھر جہنم بنے ہوئے ہیں ٹی وی اور کیبل کی وجہ سے، اور سنت کا پتہ نہیں ہے اور دین کا پتہ نہیں ہے، اور ناچ گانوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں معافی فرما دے اور اللہ تمام گھرانوں کے اندر آپس میں دلوں کو جوڑ دے اور محبت اور اتفاق عطا فرما دے. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کے مرتبے بہت بلند فرما. ان کے آل و اہل و عیال کو اے اللہ عزت و شرف دونوں جہان کا عطا فرما. دونوں جہان کی خوشیاں اور خیریں اور بھلائیاں عطا فرما. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ سب سب ہر ایک کو بچے بچے کو اللہ صاحب اقوا نسبت بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.